الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے حقوق کا بیان جاری تھا، جس میں ایک حق کا بیان ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا۔ اس کی جو آخری گفتگو ہم کر رہے تھے وہ تھا کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ اس میں ایک موقع تھا کہ انسان اپنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ترمذی شریف میں سے روایت کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جس کا آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سوال کیا، کیف تجدوک، تمہاری کیا حالت ہے، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری کیفیت یہ ہے، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں بھی ہیں اور مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے، میں گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن رب کی بے کراں رحمتوں کی مجھے امید بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر، یہ جو موت کے قریبی لمحات ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس موقع پر کسی بندہ مومن کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، یعنی امید اور خوف، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس شے سے امن دے دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ مراد یہ کہ موت کے وقت اگر ایک بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں چل رہی ہیں، اس کے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں، یہ ڈر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں یہ امید بھی ہے کہ میرا مولا بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، میں اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ تو جب بندے کے دل میں موت کے قریب یہ دونوں طرح کی چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کر دیتا ہے اور جس شے سے بندہ ڈرتا ہے اس سے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ تو یہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کا صلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اگلی بحث ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہے یہ کیسے پیدا ہو، بندہ وہ کون سے عمل کرے کہ اس کے دل میں یہ کیفیت، یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے۔ علماء کرام نے اس کے کئی طریقے بیان کیے ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے، بنیاد اس چیز پہ ہے کہ جتنا بندے کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ معرفت کس چیز کی؟ معرفت اللہ تعالیٰ کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے رحم و کرم کی اور اس کی مہربانیوں کی۔ تو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو جانتا ہے، جتنا اس کی کرم نوازیوں پہ غور کرتا ہے، اس کے دل میں امید اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات اور اسی طرح وہ احادیث طیبہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ دلالت کرتی ہیں، ان آیات و احادیث کو بندہ پیش نظر رکھے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جب بندہ اس پہ بار بار غور کرتا ہے کہ رب اپنے بندوں پر، مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جب رب اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ مومنوں پہ رحم کرنے والا ہے، تو بندہ جب اس پر بار بار غور کرتا ہے تو اس کے دل میں امید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک اسی مفہوم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کہ کائنات بنائی جائے گی، دنیا پیدا کی جائے گی، انسان بنائے جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہ پیدا کیے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت زیادہ فرماتا ہے، غضب کم فرماتا ہے، اس کی رحمت کے مظاہر زیادہ ہیں، اس کے غضب کے مظاہر کم ہیں۔ تو جب رب کیا رحمت کا معاملہ فرمانا زیادہ ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ جس میں ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا اور وہ عورت بے قرار ہو کے اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے اور بالآخر وہ بچہ اسے مل جاتا ہے، تو ماں اس بچے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور روتی ہے اور اسے چومتی ہے اور بڑا اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی ہے۔ تو یہ جو سارا منظر تھا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے سامنے ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ بتاؤ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، وہ جب تک ممکن ہوگا وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا کہ جتنا اس عورت کو، اس ماں کو اپنے بچے پہ رحم ہے، اللہ کو اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے تواتر کے ساتھ اپنے نبی بھیجے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا، پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دائمی کتاب بنایا، دائمی معجزہ بنایا، قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو محفوظ کیا، آپ کی امت میں علماء پیدا کیے، دین کا پیغام پہنچانے والے مبلغین پیدا کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر بندہ خدا کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر رب کی رحمت و کرم کے مختلف مناظر لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، کوئی مرض سے شفا پاتا ہے، کوئی مصیبت سے نکلتا ہے، کوئی کسی تنگ دستی سے باہر آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کر لے، وہ توبہ اور رجوع کی طرف آ جائے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ ماں اپنے بچے کے لیے اتنا نہیں کرتی، وہ اس کے لیے اتنے سارے اہتمام اور اتنے سارے انتظام نہیں کرتی جتنا رب نے اپنے بندے کو آگ سے بچانے کے لیے چیزیں پیدا فرمائی اور اسباب مہیا فرمائے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نافرمانیوں پہ اترتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزارہا ہزار چیزیں بندے کو آگ سے بچانے کے لیے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ اپنے بندے پہ مہربان ہے۔ اب جب بندہ ان روایات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ غور کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے جو اچھا گمان ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں، جب سے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہم پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم بچے ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن رب نے ہماری محبت ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ان کے ذریعے ہماری زندگی کے امور کو پورے کرواتا ہے۔ تو یوں ایک پورا سلسلہ ہے، پیدائش سے پہلے سے لے کر ہمارے ساتھ مہربانیوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور ہماری پوری زندگی یہ مہربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور رب کی رحمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت میں، میدان محشر میں بھی رب کی رحمتوں کا دریا جو ہے وہ موجزن ہوگا، حتیٰ کہ رحمتوں کا معاملہ اس حد کو پہنچے گا کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنی مہربانی اور رحمت فرمائے گا، اس کے بعد شیطان بھی امید لگا کے بیٹھ جائے گا کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ہوگی نہیں اس کی، لیکن رب کی رحمت ایسی فراوانی کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا ظہور ہوگا کہ شیطان بھی امید لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اب قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اس کا ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس شخص کے بارے میں خبر دی جسے جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، سب سے آخر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری جنتی ہے، اس سے پہلے اربوں کھربوں مسلمان جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ آخری مسلمان ہوگا، کیونکہ کافر تو جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ آخری مسلمان ہوگا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوگی، آپ ذرا اس کو دیکھیے۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو اس کو نکالا یوں جائے گا کہ جہنم سے نکل کر اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اب جہنم کی طرف منہ ہوگا تو سامنے عذاب، سزائیں اور جہنم کی تپش اور یہ سب اس کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ میرا منہ ادھر سے پھیر دے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کا یہ جو شعلے ہیں، جو اس کی تپش ہے، یہ تو مجھے ویسے جھلسا رہی ہے، جلا رہی ہے، اس سے میرا منہ ادھر کو پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تیرا منہ ادھر سے پھیر دوں تو یہ بتا، پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے وہ بڑے پکے وعدے کر لے گا کہ یا اللہ میں تیرے وعدہ کرتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں، یہ سارا کچھ کر کرا کے وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ بس تو میرا منہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم سے پھیر دے گا اور دور اس کو جنت نظر آئے گی۔ اب جب جنت نظر آئے گی اور جنت کے مناظر اس کے سامنے ہوں گے، سبحان اللہ، تو وہ پہلے تو تھوڑا سا شرمندہ ہوگا، غور کرے گا کہ اب کیا کروں، پھر کہے گا یا اللہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تو نے کچھ نہیں مانگنا؟ اور وہ کہے گا یا اللہ ایک سوال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ پورا ہو گیا اور تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، اور کچھ نہیں مانگو۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے بس، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پھیر کے جنت کے قریب کر دے گا، اور وہ جنت کے قریب ہو جائے گا۔ اب وہاں جب جا کے وہ دیکھے گا کہ اتنا کچھ جنت کے اندر، ایسی موجیں، ایسے محلات، ایسی نعمتیں، کھانا پینا، پہننا، رہنا، مناظر، اور پھر جو جنت کے اندر دودھ، شہد، شراب کی نہریں، اب جب یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو اب وہاں پر کھڑے ہو کے وہ خاموش ہو جائے گا، اور خاموش اور کافی دیر خاموش رہے گا، کیونکہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اب میں کیا بولوں، کیونکہ میں تو بڑی قسمیں کھا کے پہلے ہی جو ہے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا صرف منہ جہنم سے پھیر دے، اس کے بعد پھر میں نے قسمیں کھا کے کہا تھا بس آگے کر دے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اب وہ کافی دیر خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر کہے گا اے ربی ادخلنی الجنہ، یا اللہ جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا الیس قد اعطیت عہودک و مواثیقک الا تسأل غیر ما اعطیت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے بڑی بڑی قسمیں اور وعدے نہیں کیے تھے کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویلک یا ابن آدم ما اغدرک, تو کتنا وعدہ فراموش ہے اور کتنا اپنے عہد کو توڑنے والا ہے کہ تو نے پہلے ایک وعدہ کیا اس کو توڑا, پھر وعدہ کیا اب اس کو توڑ کے کہہ رہا کہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. وہ بندہ کہے گا اے ربی لا اکون اشکا خلقی کا, اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری مخلوق میں سب سے بدبخت آدمی میں ہی بن جاؤں, کہ جہنم سے تو نکل آیا جنت میں جانے سے محروم ہوں. اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کا بد نصیب آدمی بنوں, اس طرح کا محروم آدمی بنوں, بد قسمت ہوں کہ میں جنت کے سامنے تو کھڑا ہوں لیکن اندر نہیں جا سکتا. تو اب یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کہتا رہے گا یا اللہ اندر بھیج دے, یا اللہ اندر بھیج دے, یا اللہ اندر بھیج دے. اب حدیث مبارک ہے کہ یہ بندہ بار بار یہ فریاد کرتا رہے گا حتی یضحك اللہ تبارک و تعالی منہ, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات سن کر مسکرا دے گا, ہنس دے گا. اب یہ جو ہنسنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کا معنی ہے. اس کا معنی ہم وہ نہیں لیتے جیسے ہم اپنے چہرے کے ساتھ ہنستے ہیں, لیکن حدیث مبارک میں جو فرمایا یعنی اس کا پھر ترجمہ حقیقت میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کی فریاد کو قبول کیا. فَإِذَا دَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ, جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ, جا جنت میں داخل ہو جائے. اب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا, جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تمنا, اب جو تمنا کرنی ہے کر, جو آرزو تیرے دل میں آتی ہے بول. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى, تو وہ بندہ اپنے رب سے سوال کرتا رہے گا, تمنا کرتا رہے گا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائے گا یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ. یعنی بندہ تو جتنا مانگ سکے گا مانگ لے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائے گا یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ اتنا فرمائے گا حتیٰ کہ اس بندے کی ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی, ساری آرزوئیں پوری ہو جائیں گی. جتنا اس نے مانگنا ہوگا, یا اللہ مجھے اتنے محلات دے دے, اتنی حوریں دے دے, یا اللہ اتنے مجھے باغات دے دے, اتنے مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دے, اتنا بڑا رقبہ دے دے, سب کچھ مانگ کے اس کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی, ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا ذالک لک و مثلہ معہ, جتنا تو نے مانگا وہ تجھے دیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ تجھے اور بھی عطا کر دیا. اس نے دو محل مانگے خدا چار عطا فرمائے گا, اس نے دو باغ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو چار باغ عطا فرمائے گا. تو فرمائے گا جتنا تو نے مانگا ذالک لک, وہ تو تیرے لیے ہے, وہ مثلہ معہ, اور اتنا ہی تجھے اور بھی عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کس بندے پر, اس پر جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. کتنے کھرب لوگ اس سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے, یہ آخری جنتی ہوگا, آخری آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا. تو اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں, مہربانیوں, کرم نوازیوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا مہربان ہے, آخرت میں کتنی مہربانی فرمائے گا, تو پھر اس کے دل میں اپنے رب کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے امید اس کی لگ جاتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. اور یہ جو خیر کا معاملہ ہے اسے ہی حسن الظن باللہ کہا جاتا ہے, کہ توقع الجمیل من اللہ, اللہ سے اچھے معاملے کی توقع رکھنا, اچھے معاملے کی امید رکھنا. اچھا اب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن. اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اس میں مزید وضاحت کی جو ہے وہ حاجت ہے. وہ یوں ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب رب کی مہربانیاں اور رحمتیں اور اس طرح کی چیزیں پڑھتا سنتا ہے تو شیطان اس کو تھوڑا سا ٹیڑھے راستے پہ لے جاتا ہے,
وہ کیا؟ بندہ کہتا جب اللہ تعالیٰ اتنا ہی مہربان ہے تو نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، تو لہذا ٹینشن کس بات کی ہے، کاہے کو گناہوں سے بچیں اور کاہے کو اتنی ساری نیکیوں کی مشقتیں اٹھائیں۔ یہ ہے شیطان کا وار اور اس کا وسوسہ، کہ جب بندہ رحمت کے معاملات پہ نظر کرتا ہے تو شیطان اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہی بیان فرمائی کہ رب کریم ہے، وہ کرم کرنے والا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب رب کے کرم پر نظر رکھتا ہے تو وہاں شیطان کا دھوکہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ رحمت کی امید پر بندہ گناہ میں جا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ وہ رحمت فرمائے گا، وہ مغفرت فرمائے گا، وہ بخش دے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہر ہر بندے کو ایسا بخشے گا کہ اس نے جہنم میں جانا ہی نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ بخش دے گا جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا اسے بخشے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو گارنٹی ہے اور اس کو مہر لگی ہوئی جو ہے وہ دستاویز مل گئی کہ وہ بخشا گیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخشے گا، ورنہ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو لہٰذا رحمت کی امید ضرور رکھی جائے لیکن عذاب کا ڈر بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ رحمت کی امید پہ گناہ کرتا ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا، اور یہ رحمت کی امید نہیں ہے، یہ حسن ظن میں نہیں آتا، یہ اچھے گمان میں نہیں آتا، بلکہ یہ اپنے نفس کو دھوکا دینے میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی گناہ کر کے تو بندے کا دل لرزے، لیکن راہ خدا میں خرچ کر کے بھی اس کے دل میں ڈر ہو، یہ کیا؟ تو اس کی شرح کے اندر حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور ڈریں بھی؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پئیں گے اور چوری کریں گے؟ تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ مال دے تو رہے ہیں لیکن ساتھ میں چونکہ گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو لہذا ڈر بھی رہے ہیں، تو کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن پھر بھی ڈریں کہ بھائی چوری ڈکیتی جو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں، یہ ان کے بارے میں نہیں۔ فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منہم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہوں گے، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، جو صدقہ بھی دیتے ہوں گے، اور ان سب کے باوجود وہ ڈرتے ہوں گے کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں مسترد نہ ہو جائیں، رد نہ ہو جائیں، مردود نہ ہو جائیں، غیر مقبول نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، تو مراد یہ کہ وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے میرے عمل کے نقص ناقص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے عمل کو مسترد کر دے. تو اس لیے رحمت کی امید پہ گناہ نہیں بلکہ رحمت کی امید پہ رحمت والے عمل کی طرف بندے کی توجہ بڑھ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک جگہ بڑا خوبصورت اور بڑا مفصل کلام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی معلومات ہونے سے بندے کی نیکیاں بڑھنی چاہیے یا گناہ بڑھنے چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کا کس کو پتا تھا؟ اللہ کے نبیوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا ہے؟ سب سے زیادہ رب کی معرفت رکھنے والے اللہ کے نبی. پھر فرمایا کہ صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا تھا؟ پھر فرمایا اولیاء کرام سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون جانتا تھا؟ تو یہ جتنا اللہ کی رحمت کو جانتے تھے یہ اتنا زیادہ عمل کرتے تھے. یعنی انہوں نے رحمت کو جانا تو یہ صحابہ یا بزرگان دین نے یہ نہیں کیا کہ رحمت کی امید پہ عمل چھوڑ دیا بلکہ رحمت کی امید پہ زیادہ عمل کیا کہ یار خدا کی اتنی رحمت ہے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے سمیٹ لو. جتنے زیادہ سے زیادہ عمل کر کے خدا کی رحمت ہم لے سکتے ہیں اتنی زیادہ لے لینی چاہیے. زیادہ نمازیں پڑھ کے خدا کی رحمت لی، روزے رکھ کے خدا کی رحمت لی، زکوٰۃ دے کے، خیرات کر کے، مشقتیں کر کے، راتوں کو جاگ کے، عبادتیں کر کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، راتوں کو دعائیں مانگ کے، راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، انہوں نے زیادہ سے زیادہ رب کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کی. تو رحمت کو جانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کے عمل میں اضافہ ہوتا تھا. اور ان کے بارے میں رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں بڑی جلدی کرنے والے ہیں. یہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رب کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ عبادت میں جلدی کرتے ہیں اور یہ عبادت میں کثرت کرتے ہیں، یہ عبادت میں زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے. مشکل ہو تب بھی خدا سے اچھا گمان، قرض میں ڈوب جائے تو بھی اچھا گمان، مشکل آ جائے تو بھی اچھا گمان، بیماری آ جائے تو بھی اچھا گمان، توبہ کرے تو بھی اچھا گمان رکھے، اس کی بارگاہ میں دعا کرے تو قبولیت کی امید رکھے. اور اسی طرح زندگی کے اور جو مصائب و آلام ہوتے ہیں ان تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اس کی رحمت کی امید رکھے، اس کی رحمت پہ نظر رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بڑھاتا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.